الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات, ہم سورہ رات کی آیت 7-8 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. یہ مضمون زیر بحث ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پیش کی جاتی ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہاری طرف اللہ کے ایک پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے, یہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے, تم چاہو تو اس سے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی جدوجہد کر سکتے ہو, اور اگر نہیں چاہو گے تو اس کے کچھ نتائج ہیں, وہ نکل آئیں گے. جب ان نتائج کے بارے میں انہیں خبردار کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ یہ عذاب اگر ہم پر آنا ہی ہے تو اس کی کوئی نشانی کیوں نہیں دکھائی جاتی. اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ پیغمبر اس لیے نہیں بھیجے جاتے کہ وہ لوگوں کے مطالبات پورے کرتے پھریں, اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرنے والے کی حیثیت سے بھیجتا ہے. خبردار کرنے والا اطلاع پہنچاتا ہے, اس کا کام یہ ہے کہ دلائل کے ساتھ اپنی بات کہہ دے, سننے والوں کو اپنی خیرخواہی مطلوب ہے تو انہیں بات سننی چاہیے, وہ نہیں سنتے تو نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہر کام کو اپنے وقت پر کرتا ہے. اس میں خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ عذاب کا وقت اور پورے عالم کے لیے قیامت کا وقت, یہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بتاتے, یہ اس کے پیغمبروں کے علم میں نہیں ہوتا, یہ اس کے فرشتوں کے علم میں نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں, اور یہ فیصلہ کہ عذاب کب آئے گا وہ کسی قوم کے لیے قیامت صغرا ہے, گویا قیامت ہی کی تمہید ہے. اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کس قانون کے مطابق کرتے ہیں, اتمام حجت کب ہو جاتا ہے, اس کو انسانوں کے پاس جاننے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے. چنانچہ قرآن نے مثال کے طور پر بتایا ہے کہ ہم جس وقت عذاب کا فیصلہ کر دیتے ہیں, یعنی اب وہ آ جانا چاہیے, تو اس سے پہلے اپنے پیغمبر کو نکال لیتے ہیں, پیغمبر کو بھی اور ان لوگوں کو بھی نکال لیتے ہیں جو پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہو جائے, ایمان والوں کو بھی نجات دیتے ہیں. یہ ہمارا طریقہ ہے, اور یہی طریقہ ہم نے جب کبھی بھی اللہ کے پیغمبر آئے ہیں تو ان کے لیے اختیار کیا ہے. جب ہم ان کو نکالنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر عذاب آج رات میں آ جائے گا, دن میں آ جائے گا, دو دن میں آ جائے گا, یہ پھر ہماری مشیت پر ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے ہم اپنے اس قانون اور ضابطے کو تبدیل نہیں کریں گے, اور جس طرح اس سے پہلی قوموں کے معاملے میں یہ فیصلے ہم نے کیے ہیں اسی طرح کریں گے. میں نے عرض کیا کہ اس کی مثال دے کے بتایا گیا ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑ دینے کا فیصلہ خود کر لیا, وہ اللہ کے پیغمبر تھے, انہوں نے جب یہ دیکھا کہ میں نے اپنی طرف سے حق ادا کر دیا ہے, میری قوم کے لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو وہ غصے میں اور رد عمل میں اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے. یہ چھوڑ کر جانا اور اللہ کے کسی پیغمبر کا چھوڑ کر جانا, یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے پیغمبر اپنی جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کو قرآن مجید نے بطور قانون بیان کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جب تک پیغمبر اپنی قوم کے درمیان موجود ہے اس وقت تک یہ ہو نہیں سکتا کہ عذاب نازل کر دیا جائے. اس کو خود رسول اللہ کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اللہ کیسے ان پر عذاب نازل کر دے, یہ روز اس کا مطالبہ کرتے ہیں. وانت فیہم, ابھی تو آپ ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے. تو یہ قانون, یہ ضابطہ یہی بتانے کے لیے ہے کہ یہ فیصلہ اللہ کرے گا. البتہ یہ کب ہوتا ہے, کس طرح ہوتا ہے, کوئی قوم کس درجے میں سرکشی پر اتر آتی ہے, اس کو بھی ایک واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے. قوم لوط کے بارے میں جب اللہ کے فرشتے یہ فیصلہ لے کے آ گئے تو وہ راستے میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس ٹھہرے, ان کو بھی ایک خوشخبری دی اور انہیں بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیج دیے گئے. یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب یہ قوم زمین سے مٹا دی جائے گی جیسے کہ اللہ کا قانون ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے اور بائبل میں اس کی تفصیل ہے کہ وہ بڑے ہی نرم دل تھے, لوگوں کے لیے ان کے دل میں بڑی شفقت تھی. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اس پہلو سے بڑی مناسبت ہے. قرآن نے اس کے لیے اواہم منیب کے الفاظ اختیار کیے ہیں, لوگوں کی طرف بڑی محبت کی نظر سے وہ دیکھتے ہیں اور اللہ کی طرف بھی پلٹے ہوئے ہوتے ہیں. ان کی طبیعت میں سختی نہیں ہے, خشونت نہیں ہے, اس کو واضح کیا ہے جگہ جگہ. حضور کا بھی مزاج یہی تھا کہ آپ سے کوئی سختی کا فیصلہ کرانا آسان نہیں تھا, نرمی اور محبت ہی کے ساتھ سب معاملات کرتے تھے. تو وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے, قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ باقاعدہ مباحثہ شروع کر دیا اور یہ کہا کہ یہ کیسے آپ ایک بستی کو تباہ کر سکتے ہیں, آپ نے لوگوں کو دیکھا. میں مانتا ہوں کہ وہ بڑے سرکش ہیں لیکن ان میں کچھ نہ کچھ لوگ ہوں گے نا جو نیکی اور خیر پر قائم ہیں. تو اس کے لیے انہیں لفظ راست باز اختیار کیا اور پھر مکالمہ شروع ہو گیا. قرآن مجید نے اس پہ داد دی ہے کہ ابراہیم بہت نرم دل تھا, اس نے ہمارے ساتھ باقاعدہ مباحثہ شروع کر دیا اور یہ کہا کہ اگر 50 راست باز بھی قوم میں ہوں تو اس قوم کو تباہ کر دیں گے آپ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اتنے بھی نہیں, 40 ہوں, یعنی بات 10-5 پہ آ گئی. تو اس کے بعد وہ دستبردار ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب پھر تیرا فیصلہ ہے. تو یہ میں نے دونوں مثالیں, یعنی سیدنا یونس کی مثال اور ابراہیم علیہ السلام کے مباحثے کی مثال, اس لیے دی کہ خدا کے جلیل القدر پیغمبر بھی یہ نہیں متعین کر سکتے کہ وہ وقت آ گیا ہے. وہ اپنے لحاظ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم عام انسان اپنے لحاظ سے دیکھتے ہیں. تو یہ جب مطالبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہی جواب دیا ہے. چنانچہ دیکھیے فرمایا ہے کہ ہم نے ہر قوم کی طرف ایک راہ بتانے والا بھیجا ہے, تم بھی اسی طرح راہ بتانے والے اور خبردار کرنے والے ہو. رہی یہ بات کہ عذاب کا وقت بتایا جائے تو اللہ کے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر ہے, وہ اسی وقت آئے گا, وہ ان کے مطالبے پر نہیں بتایا جا سکتا. اس کی مثالیں دی ہیں, اللہ یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز الارحام و ما تزداد. ان سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ ہر مادہ کے حمل کو جانتا ہے, یہ فلاں وقت میں جن دے گی, اس کا وقت بارہا تمہیں معلوم نہیں ہوتا, پھر اس کا انکار کر دینا چاہیے. یعنی بتایا کیا ہے کہ آثار سے, شواہد سے اندازہ کرو, جو اللہ کا قانون ہے اس کے مطابق کیا تم عذاب کے مستحق ہو رہے ہو یا نہیں ہو رہے. اگر ہو رہے ہو تو پھر عذاب کا حمل ٹھہر گیا ہے, اب آسمان و زمین کب اس کو جن دیں گے وہ فیصلہ ہو جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا آثار بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے, اس پہ غور کرو. اور فرمایا کہ جس طرح اللہ جانتا ہے کہ ہر مادہ کا حمل کیا ہے اور جو کچھ رحموں میں گھٹتا اور بڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے. وہاں پر بھی ایک مدت تو مقرر ہے, یہ طے ہے کہ 9-8 مہینے گزریں گے اور اس کے بعد وضع ہو جائے گا. کیا ہوگا اس کو بھی تم نہیں دیکھ رہے ہوتے, کب ہوگا اس کا بھی بالکل متعین وقت تمہارے علم میں نہیں ہوتا. ظاہر مخاطبین کو بتایا جا رہا ہے, لیکن آثار اور شواہد کی بنیاد پر انتظار بھی کرتے ہو اور اگر بتایا جائے کہ یہ وضع ہو جائے گا تو اس کے بارے میں بحث نہیں کرتے. تو یہاں بھی معاملہ بالکل اسی طرح کا ہے, یعنی قوم ہے اس کی طرف ایک پیغمبر کی بعثت ہو گئی ہے. پیغمبروں کے بارے میں دنیا کی تاریخ نے بعض حقائق واضح کر دیے ہیں. وہ جب آتے ہیں تو قوموں کے لیے قیامت صغرا برپا ہوتی ہے. تمہارے رویے وہی ہیں جو اس سے پہلی قوموں کے رہے. پیغمبر اسی طرح سے انذار کر رہا ہے, خبردار کر رہا ہے جیسے پہلے پیغمبروں نے کیا. اس کے بعد پھر نتیجہ کیا وہ نہیں نکلے گا جو ہمیشہ سے ہر حمل کا ہر مادہ کے لیے نکلتا ہے, وہی نکلے گا تو وضع ہو جائے گا اپنے وقت پر. تو عذاب کا وقت جاننے کے معاملے میں یہ جو سوالات تم کر رہے ہو اور چندرا چندرا کے پوچھتے ہو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ, ہر چیز اس کے ہاں ایک اندازے کے مطابق ہے, یعنی ہر چیز کے لیے ایک طے شدہ وقت ہے. تم اگر شور مچا دو کہ 3 مہینے کے بعد ہی ہماری اونٹنی کو جن دینا چاہیے تو جن دے گی, اس کے لیے ایک طے شدہ وقت ہے اور اس نے کیا جننا ہے وہ بھی طے ہے, قاعدے کے مطابق پرورش پا رہا ہے. وقت آئے گا تو ہو جائے گا. عذاب کا معاملہ بھی یہی ہے, یعنی جب کسی قوم کی طرف رسول آ جاتا ہے تو گویا حمل کی تمہید بن جاتی ہے. پھر جس حادثے کو ہونا ہے وہ حادثہ اس قوم میں پرورش پاتا ہے. اس کے آثار دیکھو, اس کے شواہد دیکھو, نتیجہ تو نکلنا ہے, ہر حال میں نکلنا ہے. کیا نکلے گا وہ اللہ جانتا ہے, اور اس کے ہاں اس طرح کے ہر معاملے میں ایک اندازہ, ایک قاعدہ, ایک قانون مقرر ہے, اسی کے مطابق ہوتا ہے. اس کی وضاحت پہ میں نے لکھا ہے, مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہر حاملہ کے وضع حمل کا ٹھیک ٹھیک وقت صرف اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اس میں درپردہ کیا کمی بیشی ہو رہی ہے, یعنی پرورش درست سمت میں ہو رہی ہے, غلط سمت میں ہو رہی ہے, کوئی اس ناقص ہو گیا ہے, وہ بالکل ٹھیک طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, وہی جانتا ہے. فرمایا اسی طرح عذاب کا وقت بھی اسی کے علم میں ہے اور وہی جانتا ہے کہ تمہارے حالات کے لحاظ سے اس میں کیا کمی بیشی کرنی ہے, یعنی تم کس درجے کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہو, تمہارے اندر لوگوں کے مختلف حالات کیا ہیں, ان میں سے کس کو ابھی مہلت دینی ہے اور کس کو نہیں دینی ہے, یہ سب چیزیں وہی جانتا ہے. اور جب وہی جانتا ہے تو اپنے اندازے کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا. میں تو جو کچھ بتا سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنے عقیدہ و عمل کے فساد کا حمل تم لوگ بھی قبول کر چکے ہو, یعنی جو ہونا ہے وہ ہو چکا ہے, تمہید بن چکی ہے, اور اپنی مدت کو پہنچ کر وہ بھی لازماً ظہور میں آئے گا. یعنی یہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ طے ہے کہ یہ نتیجہ نکلنا ہے. میں اسی سے تمہیں خبردار کر رہا ہوں جس طرح پہلی قوموں کے رسول کرتے رہے. میری ذمہ داری صرف یہ ہے, یہ بتانے کے لیے مجھے نہیں مقرر کیا گیا کہ فلاں وقت میں عذاب آ جائے گا. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ہوگا اور تم یہ کرو گے اور تمہارے یہ رویے ہوں گے تو اللہ کی گرفت ہو کر رہے گی, اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے رسول کی حیثیت سے جب اتمام حجت کر دوں گا تو قانون یہی ہے کہ اس کے بعد عذاب آنا ہے, فیصلہ ہونا ہے. یہ میں بتا سکتا ہوں تمہیں. ارشاد فرمایا کہ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال, وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے, یعنی میں نہیں, وہ پروردگار, وہ زمین و آسمان کا خالق ہے جو غائب و حاضر کا جاننے والا ہے, سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے، یعنی یہ اسی کی حیثیت ہے، یہ اسی کی شان ہے کہ وہ ان سب چیزوں سے واقف ہے. مجھے جو علم دیا جاتا ہے میں وہ تم تک پہنچا دیتا ہوں، اس کے آگے میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میں خبردار کرنے والا ہوں، اسی حیثیت سے بھیجا گیا ہے مجھے. وہ پروردگار یہ جانتا ہے کہ اس وقت تم کیا کر رہے ہو، میں بھی اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور جو کچھ میری نگاہوں سے اوجھل ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. تو عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال، وہ غائب و حاضر کا جاننے والا ہے، سب سے بڑا ہے، سب سے برتر ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. اس کے علم میں یکساں ہے جو تم میں سے چپکے چپکے بات کریں اور جو پکار کر کریں، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن میں چل رہے ہیں، یعنی اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، تمہاری خلوت سے واقف، تمہاری جلوت سے واقف. مدعا یہ ہے کہ میں تو انسان کی حیثیت سے جو کچھ دیکھوں گا اس سے کوئی اندازہ لگا لوں گا، میرے علم کے حدود طے ہیں، میں بہت سی چیزیں جو میری نگاہوں سے اوجھل ہیں ان کو نہیں جانتا، تو مجھ سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ عذاب کب آئے گا، قیامت کب آئے گی. یہ علم اس پروردگار نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہوا ہے، وہ غیب و شہادت یعنی رفتہ و حاضر کا، غائب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہی اس عالم کا نظم چلا رہا ہے. وہ خلوتوں کی باتیں جو تم سرگوشیوں کی صورت میں کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے، اور جو پکار کر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے. اس کو سننے کے لیے کوئی کان نہیں لگانے پڑتے، تمہارے دل میں آنے والے وسوسوں سے بھی واقف ہے. رات کی تاریکی میں کوئی چیز اس کی نگاہوں سے چھپ نہیں سکتی، اور دن میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اس سے اوجھل نہیں ہو سکتا، وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. اس کے علم میں یکساں ہیں جو تم میں سے چپکے سے بات کریں اور جو پکار کر کریں، اور جو رات کی تاریکی میں چھپے ہوئے ہوں اور جو دن میں چل رہے ہوں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. ان کے آگے اور پیچھے سے ان پر امر الہی کے موکل لگے رہتے ہیں، یعنی اس کے فرشتے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اس کا حکم صادر ہو جاتا ہے، پھر ایک ایک چیز کی نگرانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کے باب میں اللہ تعالیٰ نے جو ضروری چیزیں یعنی جن کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے قرآن میں بتائی ہیں، ان میں یہ ہے کہ یہ مانا جائے کہ خلق بھی اسی پروردگار نے کیا ہے، بنانے والا وہی ہے، اور پھر خلق ہی نہیں امر بھی اس کے ہاتھ میں ہے، وہ دنیا کا نظم چلا رہا ہے. عالم کو ایک قانون کے حوالے کر کے وہ کہیں الگ تھلگ نہیں بیٹھ گیا، اس سے بے تعلق نہیں ہو گیا، اس کے قوانین ہیں، ان کے مطابق چیزیں خودکار طریقے سے چل رہی ہیں، لیکن اس کی نگرانی میں چل رہی ہیں، اور جو امر اس نے دیا ہے اس کے ایک ایک مرحلے کو دیکھ رہی ہیں، اور ہر چیز پوری طرح گرفت میں ہے، ہر جگہ امر الہی کے موکل لگے ہوئے ہیں. موکل یعنی وہ فرشتے جو تمام معاملات کے نگران بنائے کیے. تو فرمایا کہ یحفظونہ من امر اللہ، جو ان کی نگرانی کرتے ہیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. فرمایا اس لیے یہ جلدی نہ مچائیں، یعنی ان کی طرف پیغمبر آیا ہے، دعوت شروع ہوئی ہے، انذار کے مراحل ہیں، گزر رہے ہیں، اللہ نے جس چیز کا جو اندازہ مقرر کیا ہے وہ اس پر ہوگی، یہ جلدی نہ مچائیں. توجہ دلائی ہے کہ میرا طریقہ کیا ہے. فرمایا اللہ کسی قوم کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے رویے میں تبدیلی نہ کر لے، یعنی قوموں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے، اگر کوئی قوم اللہ کے پیغمبروں کے آنے کے بعد بھی اسی جگہ جمی رہتی ہے، تو اللہ کا فیصلہ بھی وہی ہوگا جو اس نے اس طرح کے لوگوں کے لیے طے کر رکھا ہوا ہے. لیکن اگر اس کو اللہ توفیق دیتا ہے اور وہ ایمان کی طرف آتی ہے اور حقائق کا اعتراف کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا معاملہ بدل لیتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قوم کے حالات کو دیکھ رہا ہے. اوپر جو فرمایا تھا نا وہ کل و شعین اندہ مقدار، یعنی اس نے ہر چیز کے لیے ایک قاعدہ مقرر کر رکھا ہے، ایک اندازہ طے ہے کہ یہ کیسے ہونی ہے. تو قوم کو بھی دیکھا جا رہا ہے اس میں سے کن لوگوں کو اس نے توفیق دی ہے وہ آگے بڑھ کے ایمان لا رہے ہیں. یہ توفیق ابھی اور کس کس کو ملنے والی ہے؟ وہ کون ہیں کہ جن کے دلوں میں بات اتر چکی ہے لیکن صرف شہادت کا انتظار کر رہے ہیں کب گواہی دینے کے لیے آگے بڑھیں؟ وہ کون ہیں کہ جن کو ابھی کچھ اور شواہد حقائق دیکھنے ہیں اور اس کے بعد یہ بند توڑ کر باہر نکلنا ہے؟ وہ کون ہیں کہ جن کو اسی وقت کسی عذاب سے دوچار ہو جانا ہے، وہ اس کے مستحق نہیں ہیں کہ ان کو اور مہلت دی جائے؟ اور ابھی قوم میں سے وہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امحال ہے، مہلت ہے؟ یہ سب چیزیں وہ دیکھ رہا ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ وہ اپنا معاملہ اسی وقت بدلتا ہے جب کوئی قوم اپنے رویے میں تبدیلی کرتی ہے. تو یہ دیکھا جا رہا ہے، ہر چیز اس کی نگرانی میں ہو رہی ہے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو ہمارا عمومی قانون ہے ہی کہ ہم قوموں کے ساتھ ان کے رویوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں، اور یہ فیصلے دنیا کی ہر قوم کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس کے اپنے اپنے قاعدے ہیں، اپنے طریقے ہیں، اس لیے کہ قوموں کا محشر، قوموں کی قیامت اسی دنیا میں ہوتی ہے. افراد کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے، فرد فرد کی حیثیت سے لوگ پیش ہوں گے. قومیں تو دنیا کے اسٹیج پر آ رہی ہیں ایک ترتیب کے ساتھ، اور جیسے کہ قرآن نے دوسری جگہ بیان کیا کہ مہلکوہا اور معذبوہا، دو ہی انجام ہیں، ہر قوم اسی کو پہنچ رہی ہے، یا وہ اپنی طبعی موت مر جاتی ہے، یعنی جس طرح انسان بوڑھے ہوتے ہیں اس کے بعد ہلاک ہو جاتے ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا نشانہ بن جاتی ہے. تو قوموں کے ساتھ تو یہی ہونا ہے. تو فرمایا کہ لیکن یہ کیا بے قاعدہ طریقے سے ہوتا ہے؟ نہیں، اس کے لیے قاعدہ ہے. یہ قوم کا رویہ کیا ہے، علم میں کیا ہے، اخلاق میں کیا ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے، پھر اس کے بعد تبدیل کرتا ہے. لیکن یہ سمجھ لو کہ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب کسی قوم کے رویے کو سامنے رکھ کر اللہ اس کی شامت لانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتے. یعنی سوچنا یہ چاہیے کہ اگر تمہاری شامت آ گئی تو پھر اس کو ٹالنے کے لیے کیا کرو گے؟ یعنی دنیا میں تو کوئی راستہ نہیں ہے، تو اللہ ہی کے مقابل میں تمہیں کھڑا ہونا ہوگا. اور وہ مال ہم من دون ہی مم وال، اور نہ اللہ کے مقابل میں ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے. یعنی نہ وہ شامت تمہارے کہنے سے ٹلے گی، نہ بھاگنے سے اس سے نجات ہوگی، نہ کسی کی مدد مانگ سکتے ہو. تو غور تو اس پر کرنا چاہیے، وقت کے بارے میں کیا پوچھتے ہو بار بار کہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا؟ تو گویا اوپر جو بات فرمائی تھی کہ یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اور پھر اس پر تبصرہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں ہر چیز کے لیے ایک قاعدہ، ایک ضابطہ مقرر ہے، اس کے مطابق ہی ہوتا ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے وہ قانون کے لحاظ سے ہوتا ہے. پھر یہ بتایا تھا کہ اس کی مثالیں خود تمہاری گرد و پیش میں موجود ہیں، اور ایک بڑی واضح مثال دے کر تنبیہ کی تھی کہ آثار دیکھ کر کسی چیز کے نتیجے کو سمجھنا عقل مندوں کا کام ہے. وقت آئے گا تو پھر تو ہو جائے گا جو ہونا ہے. پھر تنبیہ کی اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حشر برپا ہے، اس میں ہر قوم کی نگرانی ہو رہی ہے. تمہارا معاملہ تو یہ ہے کہ تمہارے اندر اس وقت اللہ کا آخری رسول کھڑا ہے، لہٰذا تم تو گویا عذاب کے دہانے پر ہو. اللہ کب وہ عذاب لے آئے گا اس کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور وہ جب آ جائے گا تو بس اتنی بات سمجھ لو کہ پھر اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو یہ پوری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. ہوالذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشی السحاب الثقال، فرمایا کہ اس کی طرف دیکھنے کی بجائے ذرا ان آیات کو دیکھو جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے نمودار ہوتی ہیں. فرمایا وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے, دیکھیے کبھی چمکتی ہوئی. حوالذی یریکم البرق خوفا و طمع, جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی. یعنی جب برق چمکتی ہے تو علامت ہوتی ہے کہ اب ابر برسے گا اور کھیتیاں سیراب ہوں گی, لیکن کیا پتہ کہ کس پر آ پڑے. تو دونوں ہی چیزیں اس کائنات میں اللہ کا قانون اسی طریقے سے خوف بھی پیدا کرتا ہے اور امید بھی. یہ عالم بنائے ہی اس اصول پر گیا ہے کہ لوگ خوف اور امید کے درمیان زندگی بسر کریں. وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے, تمہاری آنکھوں کے سامنے چمکتی ہے, اور خوفم و طمع, جس سے خوف بھی پیدا ہوتا ہے اور امید بھی. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ یونشیو صحاب الثقال, اور وہی پانی سے لدی ہوئی بجلیاں اٹھاتا ہے. یعنی تمہارے اندر ہی تمہارے سامنے پانی سے لدی ہوئی بجلیاں ایسے لگتا ہے ہوا نے اپنے دوش پر اٹھا لی ہیں اور ہر طرف چھا گئی. وہی پانی سے لدی ہوئی بجلیاں اٹھاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ, ان کی گرج اس کی پاکی بیان کرتی ہے. یعنی بجلیاں اٹھائے ہوئے بادل جب تمہارے سروں پر چھا جاتے ہیں اور پھر ان میں بجلی چمکتی ہے تو گرج کیا بتا رہی ہوتی ہے, یہ کہ سبحان اللہ, وہ پاک ہے اس سے کہ تم اس کے بارے میں بے خوف اور نچنت ہو جاؤ. اسی طرح سے جس طرح کے بادل آسمان پر کھڑے ہیں, وہ پانی بھی لے کے آئے ہیں, وہ سیرابی کا سامان بھی لے کر آئے ہیں, وہ زندگی اور حیات بھی لے کر آئے ہیں, لیکن انہی کے اندر موت بھی چھپی ہوئی ہے. تو اس کائنات کا پروردگار تمہارے جتنے غلط تصورات ہیں ان کی ایسے ہی تردید کرتا ہے. ان کی گرج اس کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ. یہ دونوں لفظ بیان ہوتے ہیں, یعنی سبحان یا تسبیح, جس کا مطلب ہے اللہ کو غلط باتوں سے پاک قرار دینا, اور حمد یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی صفات ماننا. یہ کہ وہ حکیم ہے, علیم ہے, وہ بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتا ہے, وہ کسی شرک کو گوارا نہیں کرتا. اسی طرح سے وہ لوگوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا, بلکہ جو کچھ ان کے اعمال ہیں ان کے لحاظ سے انہیں نتیجہ دکھائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نیکوکاروں کو بھی اسی انجام تک رہنے دے جس تک بدکار پہنچیں گے. تو فرمایا کہ یہ رات, یہ چمکتی ہوئی بجلیاں, یہ کڑک اور گرج, یہ سب اس کی پاکی بیان کر رہی ہے اس کے ڈر سے, اور فرشتے بھی اسی طرح اس کے ڈر سے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں. یعنی فرشتے بھی یہی تسبیح کر رہے ہیں, اور فرشتے کیا اس کے ساتھ بجلیاں بھی, پانی بھی, اٹھتے ہوئے بادل بھی, گرجتے چمکتے ہوئے ابر بھی, سب اسی کی پاکی بیان کر رہے ہیں. گویا اس کی ذات پر شہادت دے رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جو تم سمجھتے ہو وہ ایسا نہیں ہے. اس کے ہاں وہی صفات ہیں جو اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بیان فرمائی. یہ مضمون تھا جس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ ادھر دیکھو, یعنی یہ آثار دیکھو, یہ شواہد دیکھو, اس کا مشاہدہ کرو, اس کے بعد اس پر غور کرو کہ کیا چیز مانگ رہے ہو. عذاب مانگ رہے ہو, یعنی یہ چاہتے ہو کہ بجلیاں کڑک رہی ہیں تو تمہیں یہ بتایا جائے, یہ گر کر بتائیں تمہیں. اس میں بھی تمہارے لیے امید ہے, وہاں بھی یہی ہے کہ پیغمبر آ گیا ہے اور اس قرآن مجید میں رات بھی ہے, برق بھی ہے, لیکن تمہیں اس سے مانگنا کیا چاہیے, تمہیں تو رحمت مانگنی چاہیے. اس کے برعکس تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ عذاب کی کوئی چیز دکھائی جائے. تو یہ فرمایا تھا کہ پھر وہ جب وقت آ جائے گا تو یہ ٹالے نہیں ٹلے گا. یہ ظاہر ہے کہ رسولوں کی قوم کے بارے میں جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا حوالہ ہے. چنانچہ اس کی وضاحت میں میں نے لکھا ہے کہ یہ اس سنت الہی کا حوالہ ہے جس کے تحت اللہ تعالیٰ جس طرح افراد کو صبر یا شکر کے امتحان کے لیے منتخب کرتا ہے, اسی طرح قوموں کو بھی منتخب کرتا ہے. اس انتخاب کے نتیجے میں جب کوئی قوم ایک مرتبہ سرفرازی حاصل کر لیتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو پستی میں نہیں گرا دیتی. یعنی قوموں کو موقع تو اللہ دیتا ہے جیسے افراد کو دیتا ہے, لیکن جب کوئی قوم سرفرازی حاصل کر لے, دنیا میں وقار حاصل کر لے, دنیا میں برتری حاصل کر لے, تو پھر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا یہ علم و اخلاق کے لحاظ سے اپنے آپ کو فی الواقع اس کا مستحق ثابت کرتی ہے یا پستی میں گرا دیتی ہے. یہ خدا کی غیر متبدل سنت ہے, اور اپنی اس سنت کے مطابق جب کسی قوم کے لیے بار بار کی تنبیہات کے بعد وہ ذلت و نقبت کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب اس قوم کا خاتمہ کر دینا ہے, تو اس کا یہ فیصلہ کسی کے ٹالے نہیں ٹلتا, اور دنیا کی کوئی قوت بھی خدا کے مقابلے میں اس کی قوم کی کوئی مدد نہیں کر سکتی. انسان کی پوری تاریخ قوموں کے عزل و نصب میں سنت کے ظہور کی گواہی دیتی ہے. یعنی دنیا میں سب قوموں کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہے. اس میں کچھ مزید چیزوں کی وضاحت کریں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر